سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
سورة العنكبوت مكي سورة ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں؟ بس صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، امتحان نہیں ہوگا، سب کا امتحان ہوگا. یہ دنیا تو ہے ہی کمرہ امتحان، اس میں مرد عورت، بڑا چھوٹا، غریب امیر، مومن مشرق، سب کے سب آزمائے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آزمائش نہ ہوگی؟ آزمائش تو ہوگی. سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر. تو جس پر آزمائشیں جتنی زیادہ آتی ہیں وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ مقرب ہوتا ہے. انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے. اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے. سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پہ گزر چکے؟ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں سنائی گئی خوشخبری، خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزمائے، کیونکہ اسے چھان پٹک کر دیکھنا ہے کہ کون واقعی اس سے محبت رکھتا ہے، کون واقعی اپنے ایمان میں سچا ہے. ورنہ زبانی دعوے تو سب کے لیے بہت آسان ہیں، اصل چیز تو امتحان ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنے کسی دعوے میں کتنا سچا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں، اس لیے آزمائش آ رہی ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور دیکھنا ہے، ضرور جاننا ہے کہ جھوٹے کون ہیں. جانتا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہے، لیکن آزمائش کر کے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کو عملی طور پر سامنے دیکھ نہ لیا جائے انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے کہ کون صابر ہے کون نہیں، لیکن وہ اس کو عمل میں لانے دیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ حقیقت میں کس کو صبر پر اجر ملنا چاہیے اور کس کو اس کی بے صبری پر پوچھا جانا چاہیے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑ نہ سکیں گے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، یعنی قیامت دور نہیں، موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے. وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، اپنی ذات کے لیے کرے گا. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. تو یاد رکھیے کہ ہر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، کوئی نیک ہو یا بد. ہاں برے لوگوں کی آزمائش اس وجہ سے ہوتی ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کی ان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہوتی ہے. گناہوں کی وجہ سے جہاں تک آزمائش کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب حضرت عباس سے بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا اللہ بے شک مصیبت گناہ کی وجہ سے نازل ہوئی ہے اور وہ صرف توبہ سے دور ہو سکتی ہے، تو ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح انسان قطع رحمی جو کرتا ہے اور ظلم اور زیادتی جو دوسروں کے حق مارتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد سزا بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب انسان اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے. اب جب رحمتوں میں آ جاتا ہے پھر کوئی اور امتحان ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، امتحان اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ یعنی امتحان جو ہے وہ انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور آزمائش جو ہے وہ عام طور پر انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، سزا کے طور پر آتی ہے. اگر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے، گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو یہ شخص پہلی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے. یہ امتحان یا آزمائش اس کے لیے عذاب نہیں ہوتا، ایک نعمت ہی ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں ہی سنبھل جاتا ہے. اور اگر انسان تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سخت آزمائش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پھر پکڑ ہوگی، کیونکہ کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ سے ناراض ہو. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وقت جلد آنے والا ہے. جب وقت جلد آنے والا ہے تو اس سے پہلے جب ٹائم شارٹ ہوتا ہے، یعنی وقت کم مقابلہ سخت ہوتا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے. وہ لیزی ہو کے زندگی نہیں بسر کرتا، جو بھی کرنے کے کام ہیں. اب پورے قرآن میں سے جتنی جتنی چیزیں عمل کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان سب کو اگر انسان واقعی کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر سستی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کو اپنے ہر ہر لمحے سے بہترین فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. تو ایسا کر کے بھی انسان بندوں پر یا اللہ پر کوئی احسان نہ جتائے کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی، ایسے ایسے کام کر لیے. نہیں، یہ دراصل انسان کا اپنا فائدہ ہے جب وہ محنت کرتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، یعنی ان کی تکلیفیں دور کر دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، نیک اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یعنی اللہ ہی نے حکم دیا کہ ماں باپ کا کہا مانا جائے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی بات نہ مانی جائے. جب آپ دیکھیے کہ آپ میں سے بھی جتنے لوگ دنیا کے طور طریقے چھوڑ کر جب دین کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں تو لازماً کچھ مشکلات سے گزرتے ہیں. کبھی وہ زبانی اذیتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، کبھی لوگوں کے الزام ہوتے ہیں، اور کبھی جسمانی طور پر بھی انسان کو مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی مالی پریشانیاں سامنے آ جاتی ہیں، کسی کو جاب چھوڑنی پڑتی ہے، کسی کو حرام طریقے پر چلتے ہوئے حرام راستوں کو چھوڑ کر حلال کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں دیر ہوتی ہے تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم محنت کرو گے تو یہ تمہارے اپنے ہی حق میں بہتر ہوگا. اور پھر بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے خلاف ماں باپ کا حکم آ جاتا ہے، جبکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی اللہ نے دیا. تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کہتا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھو، اور اب ماں باپ کی اگر ہم بات نہ مانے تو وہ تو ہمارا فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور بہت ناراض ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی معصیت میں، نافرمانی میں. یہاں اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بھی کہیں، اگرچہ میں خود کہتا ہوں کہ ماں باپ کی بات مانو، لیکن اس موقع پر ماں باپ کی نہیں ماننی، اگر وہ تمہیں کہیں کہ تم ان کی اطاعت کرو تو ان کی اطاعت نہ کرو. اور ان کی اطاعت کیا؟ کہ شرک کرنے کو کہیں یا کوئی حرام کام کرنے کو کہیں، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے انہیں ہم ضرور صالحین میں داخل کر دیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا، یعنی لوگوں کی باتوں کو عذاب سمجھ لیا اللہ کی طرف سے آنے والا. یعنی بعضوں کا دین میں آتے ہوئے ماں باپ کی طرف سے، رشتے داروں یا بہن بھائیوں یا دوستوں یا سوسائٹی کی طرف سے کئی طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں. تو اس صورت میں کچھ لوگ تو ان کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس راستے کے پتھر ہیں، یہ تو کھانے ہی پڑیں گے، اور کچھ لوگ ان کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا راستہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل راستہ ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں کہ کون دل سے ساتھ تھا اور کون اوپر اوپر سے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے. آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری مان جاؤ، اللہ کو ہم جواب دے دیں گے، تم کہہ دینا اس نے کہا تھا، ہم پہ ڈال دو. حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں. دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص قتل کر کے ذمہ داری دوسرے پر ڈالے اور عدالت اس کو ایکسیپٹ کر لے، ہاں ہاں اسی نے بہکایا تھا. وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی بہت سے. یعنی جو غلط کرے گا وہ اپنے گناہ کا وبال بھی بھگتے گا اور جس کو اس نے بھٹکایا ہوگا ان کے گناہوں کا وبال بھی. اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 + 1000 برس ان کے درمیان رہے. آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. یعنی حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، یہ بات کہنا ہی جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر روزی مانگتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں اور کسی کو فریاد رس، غوث اعظم، داتا گنج بخش، کس قدر شرک پر مبنی یہ القابات ہے کہ خزانہ بخشنے والے. کوئی شخص مرنے کے بعد کسی کو کون سا خزانہ دے سکتا ہے؟ یہ انسان کی بھول ہے، یہ سب جھوٹ میں شامل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، در حقیقت اللہ کے سوا تم جس کی بھی پرستش کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ کسی رزق کے مالک نہیں. کبھی بھی کسی در پہ نہ جائیے اللہ کو چھوڑ کر، مصلی چھوڑ کر کہ کوئی اور رزق دے گا. فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، اس سے مانگو، اس سے دعائیں کرو، نیک کام کرو کہ اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کر دے. وعبدوہ واشکروا لہ، اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو. وان تکذبوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فقد کذب امم من قبلکم، تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلائی جا چکی ہیں، یعنی ان کے پیغمبروں کی بات بھی ان کی قوموں نے نہیں مانی، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کھانے کے لیے بلاتی ہے اور اسے کہتی کہ کھا لو، اگر وہ کھا لیتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو تھوڑا سا مزید سمجھاتی، تھوڑا سختی کرتی، ہاتھ پکڑ کے کہتی کہ کھا لو یا منہ میں ڈالنے کی کوشش کر. لیکن کبھی کسی ماں کو یہ کرتے دیکھا کہ بچے کو نیچے لٹا کے اس پہ سوار ہو کے اس کے منہ میں زبردستی ڈالے؟ کبھی ایسا تو نہیں کیا نا. یہ کرنا پیغمبر کا کام نہیں کہ جو نہیں مانتے ان کو گرا کے پھر ان کے منہ میں ٹھوسے ہدایت کہ پڑھو اس کو، پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ کسی کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، دلیل دیں گے، نہیں مانے گا پھر سمجھائیں گے، آخرکار اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے. یہی کرنے کا کام ہے، بتانے کو اچھی طرح انسان بتائے، اپنا فرض پورا کر دے، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو پھر پیچھا نہ کرے. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ یعنی غور ہی نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا کہ آغاز کیسے ہوتا ہے. ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. ایک تو بڑا اعادہ ہے اور ایک چھوٹا چھوٹا بھی. آپ دیکھیے کہ جیسے بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اگر آپ سارے مرحلے کو واچ کرتے رہیں کہ جب وہ بیج آپ کے ہاتھ میں تھا، پھر وہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے زمین میں ڈالا، پھر اس کے اندر سے کونپل پھوٹی اور پھر وہ پودا بنا اور پھر پھل پھول لایا اور اس کے پھر بیج آپ کے ہاتھ میں آ گئے، یہ سارا پروسیس کتنے مرحلوں میں طے ہوتا ہے اور کتنا وقت اس پہ لگتا ہے، لیکن یہ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو سب میں یعید ہو، تو یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دنیا میں بھی ایسے ہی پیدا کیا اور پھر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور مختلف کام کرتے کرتے انسان اپنے بچے پیچھے چھوڑ جاتا ہے دنیا میں بیج اور خود آخرت کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک نئی نسل آتی ہے، پھر اس کے بعد ایک نئی نسل آتی ہے، اور بالآخر قیامت کے دن سب کو اکٹھا کر لے گا اور سب کا حساب لے گا، بھاگ کے کوئی بھی نہ جا سکے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے بہت آسان تر ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، یعنی کسی کا بھی زور نہیں اللہ کے مقابلے میں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو، آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، ابراہیم علیہ السلام کو. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، یعنی اللہ کو محبت کی بنیاد بنانے کی بجائے بتوں کے نام پر محبت تم نے قائم کر رکھی ہے اپنی اجتماعی زندگی. اور اگر آپ دیکھیں تو جس طرح مسلمانوں کی زندگی مسجد کے گرد ایوالو کرتی ہے، اسی طرح دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں جس جس نظریے اور عقیدے پر ہوتے ہیں اسی پر ان کی اجتماعی زندگی کا انحصار ہوتا ہے، ان کے آپس میں غم، خوشیاں، شادی، غمی، فوتگی، ان کے آپس میں تعلقات، ان کے بزنسز اور دنیا کے سارے کاموں میں وہ مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کی عبادت گاہیں صرف عبادت گاہ نہیں ہوتی بلکہ سوشل گیدرنگ کا بھی ایک مقام ہوتی ہے یا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو یہاں تو اتنی ورائٹی ہے نہیں، لیکن جب کینیڈا میں تھی میں تو میں بطور خاص مختلف چرچز کو اور مندرز کو اور گردواراز کو دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ یہاں پر لائف کس طرح ہے، کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ بالکل وہی منظر ہوتا ہے جیسے رمضان میں مسجد میں افطاریاں بھی ہو رہی ہیں اور نکاح بھی ہو رہے ہیں اور نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگوں کے اور بھی کچھ مسئلے مسئلہ کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ تو سوشل سرکل جو ہے وہ ان ملکوں میں کم، لیکن ان ملکوں میں سارا مسجد کے گرد گھومتا ہے کسی ایک نظریے کے ماننے والوں۔ تو اسی طرح گردوارے میں بھی کھانے پک رہے ہیں، لنگر لگے ہوئے ہیں، لوگ بچے، بوڑھے، بڑے، جوان، چھوٹے، بڑے، دن کو رات کو جمع ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، آپس میں شادیاں ہو رہی ہیں، بزنس کو بڑھانے کے لیے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال کسی نہ کسی نقطے پر ضرور آ کے جمع ہوتی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا سوشل سرکل کیا ہے اور ہماری محبتوں کی بنیاد کیا ہے، کیا صرف کوئی جاب، کیا کوئی بزنس یا دین۔ اگر دین کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوگا تو ہی فائدہ دے گا، ورنہ جو دوستیاں اور تعلق، کیونکہ سوشل اینیمل کہا جاتا ہے انسان کو، اگل سے انسان اینیمل نہیں ہے، انسان ہی ہے، لیکن انسان کی نیڈ ہے کہ اس کا ارد گرد سوشل سرکل ہو، تو اس کی بنیاد بھی دین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا نے، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ نے اب فزیکل پریزنس کو بھی ختم کر دیا ہے، اس کی بھی اب ضرورت نہیں، اب لوگ اپنے موبائل پہ بیٹھ کے پوری دنیا سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ رابطے پر ہیں، نقطۂ محبت کیا ہے، تعلق کی بنیاد کیا ہے، کیا صرف بزنس، پالیٹکس یا ریلیجن یا کیا چیز، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم کس بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اور پھر الحقنی بالصالحین، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، کہ وہ اسی کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کھول کے بتا رہے ہیں، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، وہ تمہارا سینٹر آف لائف بن گئے ہیں، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے۔ اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے جن بنیادوں پہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے، اگر اس میں بیٹھ کر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، نمبر ون دشمن، یعنی دوست دشمن میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض بعض پر لعنت کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں بھٹکایا، ہم تو اچھے بھلے سمجھدار تھے، تم نے ہمیں کنفیوژن میں ڈال دیا اور پریشان کر دیا اور پھسلا دیا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب بھی پوتا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو؟ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو، یعنی رہزنی کرنے سے مراد راہ چلتے قافلے مسافروں کو لوٹ لیتے ہو۔ انتہا درجے کی بد اخلاق قوم تھی۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی شہوت رانی کرتے ہو، اوپنلی علی الاعلان ننگی حرکتیں۔ فما کان جواب قومه، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہمارے پاس اللہ کا عذاب، الٹا پیغمبر کو دھمکی دینے لگے. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، پیغمبر نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کس کی بشارت؟ بیٹے کی، تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، یعنی ان کی بیٹیاں. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. بہت ڈرنے والی آیت ہے یہ کہ اگر عورت خیانت کار ہے، دین میں خیانت کرنے والی ہے، تو شوہر چاہے کتنا متقی پرہیزگار اور جنت میں جانے والا، وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی. یہ ہسبینڈ وائف کے بھی جو رشتے ہیں یہ دنیا تک ہی ہیں، اگر ایمان نہ ہوا، عمل صالح نہ ہوا، تو وہاں ان میں جدائی ڈال دی جائے گی، لیکن نیک لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد پر سخت پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا. انہوں نے کہا مت ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی بحیرہ مردار کے طور پر. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے، اور عاد اور ثمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين، اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس کسی نے بات نہیں مانی اللہ نے اس کو پکڑ لیا. ہمارے لیے کیا سبق ہے، سوچنے کی بات کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو کیسے چھوٹ سکتے ہیں. اس لیے فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جن فرائض سے غفلت برت رہے ہیں ان کو خوشی خوشی ادا کرنا چاہیے. اور یہاں قارون، فرعون اور حامان کو اکٹھا بیان کیا گیا. قارون حالانکہ کس قوم میں سے تھا؟ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون کا ساتھ ہوگا اس کا، کیونکہ وہ اس کا دوست تھا. اور کون لوگ ان کے ساتھ ہوں گے؟ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اور فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور عبی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ مال کی محبت میں، جاہ کی محبت میں، عہدے کی محبت میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو جو لوگ دنیاوی مصروفیات کا شکار ہو کر نماز کی صحیح پابندی نہیں کرتے، ان کا انجام پھر یہی ہوگا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں. اور یہاں پر آپ دیکھیے فَكُلَّ نَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کی وجہ سے بندوں کو پکڑ لیتے ہیں. جہاں امتحان ویسے آتے ہیں اس کے پیارے بندوں کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، وہاں جو گناہگار ہیں ان کی گناہ کی وجہ سے بھی پکڑ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، اور یہ کہ تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے اور کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگتے ہیں کہ اللہ آپ ہی کی پناہ چاہیے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اسی طرح یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبہ و عقابہ و من شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں۔ اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور اس سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یعنی غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ سے اپنی ضروریات نہیں مانگتا، اور اللہ کو چھوڑ کے پیروں فقیروں کے پیچھے جاتا ہے، یا بتوں کے پیچھے جاتا ہے، تو فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا ہو۔ آپ مکڑی کے جالے پہ ہاتھ رکھ کے پکڑ کے اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں سیڑھی پہ؟ نہیں، وہ آپ کو نیچے گرا دے گا، خود بھی گرے گا، آپ کو بھی گرائے گا۔ تو خواہ وہ کتنا ہی تانا بانا ہوتا ہے، اس میں کتنی بھی محنت ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہی زبردست اور حکیم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی مثالیں سمجھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، حقیقت میں اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، یعنی پوری کائنات اللہ کی صداقت اور توحید کی ایک نشانی ہے، اور اس سے انسان کو ان تمام باتوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ حق کو پانا چاہے، اس پر عمل کرنا چاہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔